السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، وعن ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم، امين يا رب العالمين. ریاض الصالحین کا پہلا باب اخلاص فی العمل، یہ ہمارے زیر مطالعہ ہے. اور اس سے پہلے اس باب میں جو پہلی حدیث امام نووی رحمہ اللہ نے درج فرمائی اس کا مطالعہ کر چکے ہیں. آج انشاءاللہ اس باب کی جو دوسری حدیث مبارکہ ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس حدیث مبارکہ کی راویہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کا نام عائشہ اور ان کا لقب حمیرہ ہے. اسی طرح اس حدیث مبارکہ کے شروع میں جو ان کی کنیت نقل ہوئی، ام عبداللہ، وہ اصل میں ان کے بھانجے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اپنی اولاد نہیں تھی، لیکن ان کی بہن کے بیٹے، حضرت اسما کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر، ان کی مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ام عبداللہ کی کنیت عطا فرمائی تھی. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کے سب سے افضل ترین شخصیت، وہ ان کے والد ہیں. اور ان کی والدہ کا نام زینب، جن کی کنیت ام رمان ہے رضی اللہ عنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی جانب سے اعلان نبوت کے 4 سال کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی. اور مکی جو دور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اس کے آخر میں ان کا نکاح ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر ہجرت مدینہ کے بعد 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی. غزوہ احد، غزوہ بنی المستلق، ان میں ان کی شرکت رہی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو اخلاقی اوصاف بہت نمایاں تھے، ان میں ان کی سخاوت، اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنا، یہاں تک کہ اپنی ضرورت کے لیے بھی باقی نہ رکھنا، یہ ان کی سخاوت کی کیفیت ملتی ہے. خود فاقے اور بھوک برداشت کرتی تھیں، لیکن یہ کہ لوگوں کو کھانا کھلاتی تھیں، اسی طرح سے اکثر روزہ رکھتی تھیں، غلاموں کو آزاد کیا کرتی تھیں، اور اسی طرح اور دیگر طریقوں سے بھی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا کرتی تھیں. اسی طرح عبادت میں مجاہدہ فرماتی تھیں، ہر سال حج کرتی تھیں، تواضع کی کیفیت بہت زیادہ تھی، اور اسی طرح دیگر اوصاف بھی ان کے اندر پائے جاتے تھے. علم حدیث میں یہ ان صحابیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے بڑی کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ وہ نقل فرمائی ہیں. کل 2210 احادیث مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، جن میں سے 174 وہ ہیں جو متفق علیہ ہیں، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں، دونوں نے اس کی صحت پر اتفاق کیا. پھر 54 احادیث وہ ہیں جو صرف بخاری میں ہیں، اور 68 احادیث وہ ہیں کہ جو کہ صرف مسلم میں موجود ہیں. 58 ہجری میں 63 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ان کی وصیت کے مطابق رات کے وقت انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغزو جیش الکعبہ، ایک لشکر جنگ کے ارادے سے خانہ کعبہ کی طرف چڑھائی کرے گا، اس کا ارادہ کرے گا، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ، تو جب وہ لوگ، بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، جب وہ لوگ ایک چٹیل میدان میں پہنچیں گے، ایک صاف میدان میں کہ جس میں کوئی چیز نہیں اگتی، یُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا، اور یہ جو لشکر ہوگا اس کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک، یعنی اول و آخر سب کے سب، وہ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں گاڑ دے گا۔ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف یخسف بأولہم وآخرہم، ان کے اول و آخر یعنی ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک سب کے سب افراد کو کیسے زمین میں گاڑ دیا جائے گا، زمین میں دھسا دیا جائے گا، وفیہم اسواقہم، حالانکہ ان میں بعض دکانداری کرنے والے بھی ہوں گے، یعنی جو اس لشکر کا حصہ تو نہیں ہوں گے اور ممکن ہے کہ صرف وہاں پر کوئی چیز بیچنے کے لیے، کوئی چیز خرید و فروخت کے لیے، یا اس لشکر میں جو بازار وغیرہ لگتے ہوں ان کا حصہ ہوں، تو ان میں دکانداری کرنے والے بھی ہوں گے، وَمَن لَيْسَ مِنْهُمْ، اور بعض وہ بھی ہوں گے جو کہ ان میں سے نہیں ہوں گے، ایسے ہی سفر کی وجہ سے اس لشکر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، یا کوئی اور غرض ہوگی، مراد یہ کہ وہ جنگ کرنے کی غرض سے اس لشکر کا حصہ نہیں ہوں گے، وہ خانہ کعبہ پر چڑھائی نہیں کرنا چاہتے ہوں گے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یخسف بأولہم وآخرہم، ان کے اول و آخر، شروع سے آخر تک، ایک سرے سے دوسرے سرے تک سب کو ہی زمین میں یعنی دھسا دیا جائے گا، ثم یبعثون علی نیاتہم، دنیا میں جو عذاب آئے گا اس میں تو سب کے سب ہی پھر شریک ہو جائیں گے، سب کے سب اس کا حصہ بنیں گے، لیکن پھر قیامت کے دن ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ یہ اس حدیث مبارکہ کا ایک رواں ترجمہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اب دیکھیے، اس حدیث مبارکہ میں جو اہم نکات ہیں انہیں سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے، خانہ کعبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر، اولین گھر، اور اس کے بارے میں قرآن حکیم نے بھی کہا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکم وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا وہ ہے جو کہ مکہ میں ہے، خانہ کعبہ، اور یہ بہت ہی بابرکت ہے، اس میں لوگوں کے لیے بہت سے منافع ہیں، اور یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت دینے والا بھی ہے، بالخصوص ایک خاص عبادت نماز کے لیے رخ کس طرف کرنا ہے اس کے لیے ہدایت ملتی ہے خانہ کعبہ سے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر یہ گھر، اس کی سب سے پہلے تعمیر اللہ کے حکم سے فرشتوں نے فرمائی تھی، اور اس خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آسمانوں میں ایک اور اسی طرح کا خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، جو کہ بیت المعمور کہلاتا ہے، جس کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر فرمائی، چوتھی مرتبہ اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی، آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر اس گھر کی تعمیر فرمائی، اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا فرمائی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تو ان میں یعنی ہماری اولاد میں ایک ایسے رسول کو مبعوث فرمائیے گا کہ جو انہیں آپ کی آیات کی تلاوت کر کے سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ کرے۔ پھر اسی دعا کی قبولیت کا نتیجہ تھا 2500 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے ابرہ یمن سے شاہ حبش ایک بہت بڑا لشکر 60,000 افراد کا، جس میں ہاتھی بھی شامل تھے، وہ لے کر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر بھی اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور ابابیل پرندوں کے ذریعے سے ان پر کنکریاں برسوا کے اس پورے لشکر کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی خاص اہمیت اور فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس گھر میں نماز ادا کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ دیگر مساجد کے مقابلے میں 1,00,000 گنا زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ امن والا شہر ہے خانہ کعبہ اس گھر یعنی مکہ اس خانہ کعبہ کی وجہ سے. اس گھر میں ایک ایسی عبادت ہوتی جو اور کہیں نہیں ہو سکتی اور وہ ہے طواف کی خصوصی عبادت. دنیا کا پاکیزہ ترین بابرکت ترین پانی یعنی زمزم اس کا چشمہ بھی اس کے قریب سے نکلا, اللہ تبارک و تعالی نے وہ بھی برآمد فرما دیا. اور بھی بے شمار برکتیں اور رحمتیں ہیں جو کہ اس گھر کے ساتھ متعلق ہیں اور وہاں پر جانے والوں کو اس کا تجربہ ہوتا ہے. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی, اسی طرح آخری زمانے میں بھی ایک لشکر آئے گا جو کہ اس کے اوپر چڑھائی کرنا چاہے گا, اسے نقصان پہنچانا چاہے گا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت اس طرح فرمائے گا کہ ان سب کے سب کو زمین میں دھسا دے گا. ایک اور روایت میں جو کہ سنن ترمذی ہے میں وارد ہوئی ہے, اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ولم ینجو اوسطہم, ان کے اول و آخر کو تو دھسایا جائے گا اور ان کے جو بیچ والے ہوں گے ان کے جو وسط کے لوگ ہوں گے درمیان والے وہ بھی باقی نہیں بچیں گے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ یخصف باوسطہم وینادی اولہم آخرہم, سب سے پہلے ان کے درمیان والوں کو دھسایا جائے گا تو ان کے جو اول ہوں گے اس لشکر کا جو اگلا حصہ ہوگا وہ پچھلے والوں کو پکاریں گے, ثم یخصف بهم, پھر ان سب کو بھی زمین میں دھسا دیا جائے گا. فلا یبقى الا الشرید الذی یخبر عنہم, کوئی بھی نہیں بچے گا سوائے ایک شخص کے جو اطلاع دینے والا ہوگا اور وہ ان کے بارے میں جا کر دوسروں کو اطلاع دے گا کہ اس طرح ایک بہت بڑا لشکر آ رہا تھا, سب کے سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا زمین میں دھسا دیا اور صرف میں ایک شخص ہوں جو کہ اس میں سے باقی بچا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث مبارکہ میں جو آپ سے منقول ہیں اس میں اس بات کی وضاحت فرما دی. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تعجب فرمایا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول, بعض ان میں سے وہ ہوں گے جو خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے کے لیے اس پر چڑھائی کرنے کے لیے ہی جنگ کے ارادے سے آ رہے ہوں گے, ان کی نیت ہی یہی ہوگی, لیکن بعض وہ بھی ہوں گے چونکہ لشکر محسوس ہوتا کہ بہت بڑا تھا تو اس میں بعض لوگ خرید و فروخت کے لیے اپنی چیزیں فروخت کرنے کے لیے بھی اس لشکر میں آتے جاتے ہوں گے, وہاں پر کوئی بازار لگایا ہوا ہوگا کوئی دکان لگائی ہوئی ہوگی, اور بعض لوگ صرف اس وجہ سے اس میں شریک ہوں گے کہ ان کو سفر کرنا ہوگا, ایک لشکر جا رہا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو کے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہوں گے. لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ان سب ہی کے سب کو بلا تفریق یعنی بغیر اس فرق کے کہ کون کس نیت سے جا رہا ہے ان سب کے سب کو ہی ہلاک کر دیا جائے گا. دیگر احادیث مبارکہ میں دیگر روایات میں بھی اس کی وضاحت ہوئی. حضرت عائشہ نے ایک اور روایت اس میں سوال پوچھا کہ فمن کریہ منہم, یعنی بعض ان میں سے وہ بھی ہوں گے جنہیں مجبور کیا گیا ہوگا, وہ خود نہیں جانا چاہتے ہوں گے زبردستی ان کو لے جایا جا رہا ہوگا. ایک اور حدیث مبارکہ میں جو کہ روایت ہے صحیح مسلم کی, اس میں حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ ان طریقہ قد یجمع الناس, یعنی جو راستہ ہوتا ہے اس میں تو بہت سارے لوگ جمع ہو جایا کرتے ہیں, ہر کوئی اسی ارادے سے تو نہیں جا رہا ہوگا. قال نعم, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں, فیہم المستبصر, اس میں سے بعض لوگ با اختیار ہوں گے اپنی مرضی سے اسی غلط راستے سے جا رہے ہوں گے, والمجبور, اور بعض لوگ مجبور بھی ہوں گے, وابن السبیل, اور بعض مسافر بھی ہوں گے. یہ مختلف کیفیات کے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے, دکانداری کرنے والے جنہیں زبردستی لے جایا جا رہا ہوگا, جو صرف سفر کرنے کی غرض سے جا رہے ہوں گے اور اس لشکر کا کوئی باقاعدہ حصہ نہیں ہوں گے. لیکن نتیجہ کیا ہوگا, یہلکون مہلکن واحدا, اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ہی مرتبہ ہلاک کرے گا. ویسدرون مصادر شتا, لیکن وہ مختلف طریقوں سے نکلیں گے قیامت کے دن انہیں جب زندہ کیا جائے گا. یبعثہم اللہ علی نیاتہم, اب دیکھیں یہاں پر نیت کی اہمیت واضح ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے مطابق ان کو اٹھائے گا. جو شخص خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے جا رہا ہوگا, اگرچہ ابھی اس نے نقصان نہیں پہنچایا لیکن اس نے ارادہ پختہ کر لیا, سارے وسائل اسباب جمع کر لیے, اپنے اس غلط ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشش بھی شروع کر دی اور اس کے قریب بھی پہنچا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چٹیل میدان میں اس کو زمین بوس کر دیا, زمین میں دھسا دیا. بعض وہ بھی ہوں گے جو کہ اس عذاب کی لپیٹ میں اس وجہ سے آئیں گے کہ وہ اس غلط کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ موجود تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا معاملہ تو یہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ اذا انزل اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من کان فیہم, جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں, عذاب نازل فرماتے ہیں, تو وہ عذاب جو بھی ان میں ہوتے ہیں ان سب کے اوپر آ جاتا ہے. اور ثم بعثوا علی اعمالہم یا علی نیاتہم, دونوں الفاظ آئے ہیں, لیکن پھر قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا ان کی نیتوں کے مطابق, ان کے اعمال کے مطابق. اس لیے دیکھیے اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی واضح ہوتی کہ غلط کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ مصاحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بھی اس بات سے خبردار کیا. فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, ڈرو اس وبال سے کہ جو خاص تم میں سے انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا کہ جو ظلم کے اور گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ عام آتا ہے, اور بچنے کا طریقہ کیا ہے, اس عذاب سے ڈرنے کا طریقہ کیا ہے, دو کام کیے جائیں. ایک یہ کہ برائی کو دیکھ کر اسے اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان سے یا کم از کم دل میں نفرت کے اظہار کے ذریعے سے بدلنے اور روکنے کی کوشش کی جائے, جیسی انسان کی استطاعت ہے ویسا کرنا اس پر لازم ہوگا. اور دوسری چیز یہ کہ ایسے برے کام کرنے والوں کے ساتھ مصاحبت اختیار کرنا, ان کے ساتھ دوستیاں کرنا, اور اس وجہ سے پھر مداہنت اختیار کرنا کہ نہیں ان کو برائی سے روکیں گے تو برا لگ جائے گا اور اس کی وجہ سے تعلقات خراب ہو جائیں گے, اگر یہ کیفیت ہوگی تو پھر خدا نخواستہ کل کو اگر اللہ کا عذاب آیا تو اس بات کا اندیشہ ہوگا کہ ان مداہنت کرنے والوں کو بھی اس عذاب کی لپیٹ میں لے لیا جائے گا. یہ بڑے اہم اسباق ہیں جو کہ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتے ہیں. آخری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی جزا و سزا کا فیصلہ ان کی نیتوں کے مطابق ہوگا. ثم یبعثون علی نیاتہم, پھر انہیں کھڑا کیا جائے گا, انہیں زندہ کیا جائے گا ان کی نیتوں کے مطابق. اندازہ کیجئے نیتوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. جو لوگ بھی برے ارادے سے اس لشکر میں ہوں گے قیامت کے دن مونی کے زمرے میں شامل کیے جائیں گے اور عذاب دیے جائیں گے, اور جو نہیں ہوں گے اس نیت سے ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کی بدولت انہیں معاف فرما دے گا یا انہیں اس زمرے میں شامل نہیں کرے گا کہ جو کہ خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اس پر چڑھائی کر رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہنے اور ان میں اخلاص کو حاضر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.